بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Most respected elders and friends, علماء کرام and حفاظ کرام, mothers and sisters in Islam that are listening to this program over the receivers, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, it is only the fadl and it is only the grace of Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala that Allah Tabarak wa Ta'ala has blessed us with a very unique opportunity of hosting a very esteemed and outstanding personality, Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahab, Damat Barakatuhum. Hazrat is my Ustad and the Ustad of many, many Mashaykh in our country and around the world. If you would look around, you would see the host of ulama in the presence of Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahab, Damat Barakatuhum. One very outstanding quality of Hazrat is, he does not permit us to praise him in public, to speak about his values and virtues in public, and therefore we are constrained and restricted with that. But just to indicate that the sun does not require any definition for its brightness. The brightness of the sun speaks for itself. The moon does not require any definition. The beauty of the moon defines its own self. The earth, it does not require any definition for its humbleness and humility. The humbleness of the earth defines its own self. Likewise, the very outstanding quality of Hazrat would define its own self in his speech, in his character, in his conduct, in his taqwa and his piety. So therefore we are very, very thankful and we are very fortunate to have such a great personality. Let us sit here. Let us benefit from the advisors, from the nasihat of Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Sahab and Damat Barakatuhum. Before we call unto Hazrat, I just want to express one concern. It is mentioned in the hadith, in Bukhari, in the first volume, Hazrat Idban ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. He once invited Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam to come to his house and to perform salat. So the following day, upon sunrise, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, they came to the house of Idban ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam went there, performed two rakat salat. Then Idban radiallahu ta'ala anhu, they kept Nabi sallallahu alayhi wa sallam back. فَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَذِيرًا. They kept him back to host Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. People in that locality, when they heard that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam is there, they all sprang up. And they came in the house of Idban ibn Malik radiallahu ta'ala anhu to physically benefit from the ruhaniyat, from the spirituality of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Most respected elders and friends, we in South Africa, we are so fortunate that great ulama, great mashayikh, they grace our shores. And sometimes we have this attitude that I will get the recording, I will listen to it at a later stage. Or I will listen to it from somebody else. Or I will listen to it from home. Remember, one is to listen to the recording. One is to probably listen to the understanding of the talk from someone else. And one is to physically benefit from the mashayikh sitting in the company. And remember, it is not just words spoken. It is not only just what's black and white. It is also the ruhaniyat. It is the nur that comes out from the heart that is attached with the words that have a spiritual impact in our hearts and that will create a revolution in our hearts. So therefore, a humble appeal is made that don't just go away home. Come here in the masjid and benefit from the sohbat, from the ruhaniyat of our ulama. Allah give us tawfiq and hidayat, and we call upon Hazrat Mufti Ahmad Sahab Damat Barakatuhum to give us some advice and nasihat. Or Allah se dua hai ki Allah حضرت مفتی صاحب کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں کے اوپر تادیر باقی رکھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع إذا كان فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس حدیث کے روایت کرنے والے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, جن کا مقام بڑا اونچا ہے. حضرات محدثین نے ان کو مکثرین صحابہ میں شمار کیا ہے. مکثرین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حضرات صحابہ جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں 1000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں. ایسے کل 7 حضرات صحابہ ہیں, ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار ہوتا ہے, جن سے 2630 احادیث ذخیرہ حدیث کے اندر منقول ہیں. مکہ مکرمہ ہی میں ہجرت سے پہلے اپنے والد بزرگوار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایمان لائے. یہ اور ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے. ان کی والدہ زینب بنت مزعون جو مشہور صحابی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور مدینہ منورہ میں حضرات مہاجرین میں سے سب سے پہلے انتقال پانے والے, سب سے پہلی قبر جنت البقیع میں انہی کی بنی تھی, اور ان کے دوسرے بھائی حضرت قدامہ ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جو بدریین میں شمار ہوتے ہیں, بہرحال یہ ان کے ماموں ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام اتباع سنت کے اندر بہت اونچا تھا. آپ کے شاگرد حضرت نافع جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ تم اگر حضرت عبداللہ ابن عمر کو سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھو تو ایسا محسوس کرو گے کہ ایک پاگل آدمی ہے جس پر ایک سودا سوار ہے. سنت کی اتباع میں ان کا مقام بڑا اونچا, حضرات صحابہ میں اس سلسلے میں بہت مشہور ہیں, اور سنتی کی پیروی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے امام بخاری نے اسی طرح باب قائم کیا ہے. ویسے تو ترتیب الٹی ہونی چاہیے کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے اور وہاں سے, لیکن بہرحال وہاں جو مقامات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران جہاں جہاں قیام فرمایا, حدیث پڑھانے والے جانتے ہیں, خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی چوڑی روایت پیش کی ہے جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرمین شریفین کے اس سفر میں جاتے اور آتے ہوئے قیام کیا تھا, منزل کی تھی, کہاں آپ ٹھہرے تھے, وہ ساری جگہیں بڑی تفصیل اور تعین کے ساتھ انہوں نے بتائی ہیں, اور ان کی وہ روایت بخاری شریف میں لمبی چوڑی ان کے دونوں شاگرد, ان کے صاحبزادے سالم اور ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع سے منقول ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اپنے سفر میں باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوران سفر قیام کیا ہوتا تھا وہیں ٹھہرتے تھے. بلکہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ جن درختوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا, یہ سفر کے دوران آتے جاتے ہوئے باقاعدہ دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں کے اندر ڈالتے تھے تاکہ وہ سوکھنے نہ پائیں, اور اس سنت کو موقع بموقع ادا کرنے کا ان کو گویا ان کی سعادت حاصل ہوتی رہے. یہ اس لیے اس کا اہتمام. بلکہ اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام کہ ایک مرتبہ دوران سفر ایک درخت کے نیچے آپ اپنی سواری سے اتر کر بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, اور پھر اٹھ کر کیا کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ میں نے دیکھا کہ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں اتر کر کے قضاء حاجت فرمائی تھی, مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنی سواری سے اترا اور اس طرح بیٹھا تو پھر آ گیا. یہ اتباع سنت کا اتنا زیادہ جذبہ اور اہتمام, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کا اہتمام. روایتوں میں ہے کہ مستقل اکثر و بیشتر روزانہ یا ہفتے میں کئی بار وہ بازار جاتے تھے, کوئی کام نہیں ہوتا تھا, جس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے تو وہ پوچھتا عرض کرتا حضرت آپ تو ایسے ہی بازار جا کر کے یوں ہی واپس چلے آتے ہیں, کوئی خریداری تو آپ کرتے نہیں, کیوں جاتے ہیں؟ کہ میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ جو مجھ سے ملے میں اس کو سلام کروں. چنانچہ ان کی عادت تھی, اسی لیے جاتے تھے, گویا سلام کو افشاء السلام, سلام کو پھیلانا اس کی بڑی تاکید آئی ہے, تو وہ اسی لیے ہر ایک کو چھوٹے بڑے بچے سب کو سلام کرتے تھے اور ان کا جواب پا کر بہت خوش ہوتے تھے. یہ ان کا خاص گویا یہ تھا, شوق تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عملی جامہ پہنانے کا بڑا اہتمام. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, سبھی آپ کے شاگرد اور متعلقین میں سے تھے. راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی, حضرت نے اپنا گدھا سواری کا اور امامہ اتار کر کے اس کو ہدیے میں دے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو دیہات کا رہنے والا آدمی تھا, کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آپ دے دیتے تو اس سے وہ بہت خوش ہو جاتا, آپ نے تو بہت زیادہ اس کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کیا کہ سواری کا گدھا بھی دے دیا اور امامہ بھی اتار کر کے دے دیا. تو اس کے جواب میں فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے خود سنا ہے, من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد یولی, آدمی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اعلیٰ درجے کا حسن سلوک یہ بھی ہے کہ وہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہوئے رات کے آخری حصے میں ایک پہاڑ کے دامن میں آپ نے قیام کیا, اترے آدھی رات سفر کرنے کے بعد ٹھہرے وہاں آرام کرنے کے لیے. ایک چرواہا بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ اور گلہ لے کر وہاں سے نیچے اترا. حضرت نے پوچھا بکری بیچو گے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں تو غلام ہوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میرے آقا کی ہیں. تو حضرت نے امتحان کے طور پر فرمایا آقا کو کہہ دینا بیڑیا اٹھا کر لے گیا, کیونکہ اس زمانے میں بیڑیے اس طرح بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر کے بکری پھاڑ کھاتے تھے یا اٹھا کر لے جاتے تھے. تو اس کے جواب میں وہ چرواہا کہتا ہے فائن اللہ, کہ اگر یہ جواب اپنے آقا کو دے دوں تو اللہ کہاں گئے, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اس کا جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار فائن اللہ کہتے رہے, روتے رہے. پھر اس غلام کو اس کے آقا کے پاس سے خریدا اور وہ بکریاں بھی خریدی, اس غلام کو آزاد کیا اور وہ بکریاں اس کو ہبا کی. اور غلاموں کو آزاد کرنے کی چونکہ حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے, اس لیے بکثرت غلام, پوری زندگی میں ہزار غلام انہوں نے آزاد کیے, اور جس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے اس کو خاص طور پر تو غلام بھی سمجھ گئے تھے, تو وہ ان کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. تو لوگ کہتے حضرت یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آزاد ہونے کے لیے آپ کو دکھلا کر نماز پڑھتے ہیں. تو جواب میں حضرت فرماتے کہ جو آدمی اللہ کے خاطر ہم کو دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا جائیں گے. ہم اس تفتیش میں نہیں پڑیں گے کہ وہ اپنے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم کو تو بدلہ کس سے لینا ہے، اللہ سے لینا. دیکھو یہ ہمیں نیتیں سکھلاتے ہیں یہ ہمارے اکابی، کہ اپنے کام میں ہمیں نیت دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنی نیت کو دیکھنا ہے. خیر تو بہرحال، اور صدقہ کا بھی بڑا اہتمام خرچ کرنے کا، ہدیے آتے تھے بڑے بڑے، ایک مرتبہ 10,000 دینار سونے کے سکے بانٹ دیے، 20,000 آئے بانٹے، 22,000 آئے تقسیم کر دیے، اور صبح کو اپنے سواری کے جانور کے لیے چارہ خریدنے کے واسطے پیسے نہیں تھے تو ایک درہم کا چارہ ادھار خریدا. وہ 22,000 دینار صدقہ کیا، ان کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میری بھی یہ ضرورت باقی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم ان کے ہدیے، ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجے، وہ سارے تقسیم کر دیے. اور جو ہے اتباع سنت ہی کا اہتمام تھا. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ جو دروازہ مسجد نبوی میں ہے جس کو باب النساء کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے اس کو یہ کیا گیا تھا، عورتیں وہاں سے آتی جاتی تھیں، تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لو ترکنا ہذا الباب للنساء، کہ اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو. بہت اچھا. کہا حضور کے اس ارشاد کو سننے کے بعد کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر نہ اس دروازے سے داخل ہوئے نہ نکلے. یہ اتنا زیادہ اتباع سنت کا اہتمام تھا. بہرحال یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربعون اذا کان فیک لا یضرک ما فاتک من الدنیا. چار خوبیاں، چار صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پاس نہ ہو، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ لاس میں نہیں ہیں. بس یہ کافی ہے، یہ چار چیزیں آپ کے لیے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت، امانت کی پاسداری، اس کی حفاظت، صدق و حدیث، بات کی سچائی، اور حسن و خلیقت، عمدہ اخلاق، و عفت و طعمت، اور پاکیزہ لقمہ یعنی حلال روزی. یہ چار چیزیں اگر اللہ نے کسی کو عطا فرما دی تو اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نہ ملے تو اس کو افسوس کرنے اور پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حفظ و امانت، امانت کی پاسداری، اس کی حفاظت، اس کا لحاظ. امانت کی بڑی تاکید آئی ہے اسلام میں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے جہاں فلاح یاب مسلمانوں کی اوصاف اور ان کی صفات کو بیان فرمایا، سورہ مومنون کے شروع میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. انہی کی ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے آگے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان پیکیج کرتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، امانت کا خیال رکھتے ہیں، وہ امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید. اور یہی ایک اور جگہ پر بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں تک پہنچاؤ. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر جرار لے کر تشریف لائے، حرم میں جب داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے فرمایا. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تعلق خاندان بنو شیبہ سے, بنو شیبہ جو ہیں وہ شاخ ہیں قریش کی, قریش کے دوسرے ذیلی نیچے کے خاندان تھے, شاخیں تھیں جن کو مختلف خدمات اور ذمہ داریاں دی گئی تھی, اور ان ذمہ داریوں اور خدمات کی ادائیگی کو وہ اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے. ان میں سے ایک خدمت تھی کعبۃ اللہ کی کلید برداری, کعبۃ اللہ کی کلید برداری یعنی کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی جن کے پاس رہتی تھی. یہ بنو شیبہ وہ خاندان ہے کہ قدیم زمانے سے کعبۃ اللہ کے گویا اس کی دروازے کی چابی انہی کے پاس, اس کو حجابہ کہتے ہیں, اس منصب کو اور اس عہدے کو حجابہ کہا جاتا تھا. اسی طرح جیسے سقایہ حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور خدمت, جس پر کوئی معاوضہ نہیں, بہت تکلیف اٹھا کر یہ خدمت کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے, تو یہ بنو ہاشم کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کے پاس یہ خدمت تھی. اس طرح مختلف خدمتیں تھیں, اہل علم جانتے ہیں, درست تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ بنو شیبہ جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی, اس زمانے میں یہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے, ان کے پاس چابی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے جب فرمایا تو یہ چھپ گئے, چھپ گئے. اور چھپنے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا. خطرہ اس لیے لاحق ہوا کہ ہجرت سے پہلے, ہجرت سے پہلے اس لیے کہ کسی کو بھی کعبۃ اللہ میں جانا ہوتا تو وہ ان سے درخواست کرتا کہ بھئی دروازہ کھولو, مجھے جانا ہے. آج بھی جو ہے بادشاہ کو بھی جانا ہو تو ان پر گویا درخواست بھیجی جائے گی, کہلوایا جائے گا, وہ آ کر کھولیں, بادشاہ نہیں کوئی بھی ہو یہی کھولیں گے تو جو آئے گا کوئی آدمی. تو بہرحال ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جا کر عبادت کرنا چاہتے تھے, ان سے آپ نے درخواست کی کہ آپ دروازہ کھول دیجئے, مجھے اندر جانا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں کھولوں گا, منع کیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا. تو یہ سن کر یہ عثمان ابن ابو طلحہ یا طلحہ یہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن قریش کے لیے بڑی ذلت کا اور رسوائی کا دن ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ دن قریش کے لیے بڑی عزت کا اور فخر کا دن ہوگا. اب یہ واقعہ ماضی میں پیش آ چکا تھا, ان کو تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت آنے والا ہے. آج جب کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی دروازہ کھولا جائے, چابی ان کے پاس تھی, ان کو کھولنا تھا, تو یہ چھپ گئے. ان کو ڈر ہوا کہ اگر چابی میں دوں گا تو کہیں پھر وہ پرانی بات یاد آئی, میرے ہاتھ سے جائے گی, تو وہ چھپ گئے. ان کو تلاش کیا گیا, کہاں ہے, حالانکہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن تلاش کیا گیا, ان کو ڈر یہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ. حضرت علی گئے, ان کو وہ چھپے ہوئے تھے, ڈھونڈ نکالا اور کہا چابی لاؤ, تو کہا نہیں دوں گا. دونوں میں کشتی ہوئی, گتھم گتھا, حضرت علی نے بزور ان کے پاس سے چابی چھین لی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چابی دیے بغیر چارے کار نہیں, اب میں چابی اپنے ہاتھ میں روک سکوں گا نہیں, ان کی قوت کے سامنے جب اپنے آپ کو بے بس پایا اور چابی دینا گویا محسوس کیا, اب تو دینی ہی پڑے گی ورنہ لے لیں گے, تو یوں کہہ کر دی کہ یہ امانت ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. دیکھو ایک جملہ, اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسے جملوں کی کبھی قدر ہو جاتی. تو بہرحال حالانکہ یہ امانت, یہ تو نہ دیتے تو بھی دینی پڑتی جک مار کے, قوت سے وہ لے رہے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک جملہ کہا, حضرت علی نے وہ چابی لی, پھر تو وہ بھی آئے پیچھے پیچھے اور دروازہ کھولا گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف, اندر کی صفائی کی گئی, اندر تشریف لے گئے اور چاروں کونوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تحلیل تکبیر سب دعائیں دیر تک رہنے کے بعد, پھر اس وقت اندر آپ کے ساتھ تین آدمی گئے تھے, حضرت بلال, حضرت اسامہ اور یہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندر سے دروازہ بند کر لیا گیا تھا, پھر جب دیر کے بعد دروازہ کھلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا, فتح مکہ کے موقع پر وہ جو مشہور خطبہ ہے, اور اسی خطبے کے دوران آپ کے ہاتھ میں وہ چابی تھی, آپ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں, چابی آپ کے ہاتھ میں. آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چابی آپ ہمیں دے دیجئے, تاکہ ہمارے پاس ایک تو سعادت ہے سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا, یہ ہمارے پاس ہے منصب, یہ حجابہ والا بھی ہم کو مل جائے گا, گویا دوہری فضیلت ہم کو حاصل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ خاموش, حضرت عباس بیٹھ گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پھر یہی, کیونکہ وہ بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کے حوالے کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ کہہ کر کہ یہ چابی دی, خذھا خالدۃ طالدۃ لا یاخذھا منکم الا ظالم, یہ چابی لو, یہ چابی تمہارے خاندان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, کوئی ظالم حاکم ہی ہوگا جو تم سے اس چابی کو لے گا, ورنہ نہیں. گویا اتنا ہی نہیں کہ چابی دی بلکہ یہ بشارت سنائی جس میں یہ بات بھی آ گئی, گویا یہ خاندان قیامت تک باقی رہے. آج بھی کعبۃ اللہ کی خان جو چابی, وہ شیبی شیبی کہا جاتا ہے ان کو, بنو شیبہ سے تعلق, اسی خاندان کے اندر ہے, گویا آپ نے چابی دی نہیں بلکہ ان کو ہمیشہ کی بشارت بھی سنائی, اور یہ فرمایا کہ کوئی ظالم حاکم ہوگا وہی یہ چابی آپ سے لے سکتا ہے ورنہ کوئی دوسرا نہیں لے گا. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے تاریخ کا کے اوراق کو یہ کر کے کھنگال کر دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی, اس کے بعد اس وقت جو ہے غالباً جو ہے شاہ خالد کا زمانہ یا فیصل کا زمانہ تھا, کا 256 حکمران یکے بعد دیگرے جو ہے آئے, کس کے اوپر؟ مکہ مکرمہ پر. لیکن یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہی, اس کے بعد چار پانچ اور آ گئے, 260 ہو گئے. تو بہرحال نہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے خالی ظاہری الفاظ کا اتنا لحاظ کیا گیا کہ وہ چابی پھر ان کے حوالے کی گئی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی امانتوں کی ادائیگی کا اور جو امانت والے ہیں جو اس کے حقدار ہیں ان کے حوالے کرنے کی تاکید فرمائی. حدیث میں بھی امانت کی بڑی تاکید آئی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا جس میں یہ جملہ آپ نے ارشاد نہ فرمایا ہو, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, کہ جس کے اندر جذبہ امانت نہ ہو, صفت امانت نہ ہو, اس میں ایمان نہیں, اور جس کے اندر جو ہے عہد اور پیمان کو پورا کرنے کا جو ہے یہ نہ ہو, صفت نہ ہو, اس میں دین نہیں ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے سے امانت کی بڑی تاکید فرمائی. اب یہ امانت ہے کیا؟ یہی اس حدیث میں بھی حفظ و امانت ہی, امانت کی پاسداری, بلکہ جو لوگ امانت کو ادا نہیں کرتے ان کے لیے بڑا سخت جملہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تومن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، گویا امانت کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ نفاق کی نشانی اور علامت قرار دی گئی۔ تو بڑی تاکید آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت ہے کیا، امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا ایک مطلب اور مفہوم تو وہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنی زبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ مراد لیا جاتا ہے بھئی کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور وہ اس چیز کی حفاظت کے معاملے میں ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے پاس یہ ضائع نہ ہو جائے، تو کسی ایسے آدمی کے پاس جو اس سے بہتر طریقے سے اس کی اس چیز کی حفاظت کر سکتا ہو ایک مدت تک کے لیے اس کے حوالے کریں۔ آپ جو ہے اپنے پوری فیملی کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اب گھر کے اندر زیورات کا ڈبا بھی ہے اور آپ گھر کو تالا لگا کر جانے والے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہیں میری غیر حاضری میں جو ہے کہیں گھر پر ڈاکہ پڑ گیا اور جو ہے دروازہ توڑ کے چور گھس گئے تو یہ زیورات جو ہیں کئی لاکھ رینڈ کے ہیں، کہیں گھر یہ نہ ہو جائے، تو آپ کسی امانت دار کے پاس آ کر کہ مولانا سے مولانا ذرا میں حج میں جا رہا ہوں، ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد آؤں گا، مہربانی کر کے آپ اپنے پاس رکھیے، واپسی میں میں لے لوں گا۔ یہ امانت، امانت کا ایک مطلب تو یہ ہے جس کو عام طور پر ہم بولتے ہیں اور یہی مراد لیتے ہیں، یہ بھی ہے امانت کے مفہوم میں یہ چیز بھی آتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے نصوص میں اور الفاظ میں جہاں لفظ امانت استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کیا ہے اس کا مفہوم؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر اعتماد کرنا، کسی بھی معاملے میں کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا جو ہے یہ ہے امانت، اور اس اعتماد کرنے والے نے جو اعتماد کیا ہے اس کے اوپر پورا اترنا یہ ہے اس امانت کی ادائیگی، اور اس کے خلاف ہونا یہ خیانت۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیسے دیکھو یہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، ہر معاملے میں آپ کسی نے جو ہے کسی کی کمپنی ہے، اس کمپنی کو چلانے کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی، آپ کو جو ہے کا اس نے ایڈورٹائز دی گئی اس ان خوبیوں کا صلاحیتوں کا آدمی چاہیے ہمیں اپنی کمپنی کے لیے اس کو مینیجر بنانا ہے، آپ نے بھی درخواست دی، آپ کا انٹرویو لے کر اس نے کہا ٹھیک ہے، تنخواہ بھی طے ہو گئی کہ ماہانہ آپ کو 50,000 رینڈ تنخواہ دی جائے گی، اور آپ کی ڈیوٹی بھی طے ہو گئی کہ آپ کو 5 گھنٹے 10 گھنٹے آنا ہے، یہ آپ کے کام ہیں، اور ان کاموں کے انجام دہی کے لیے آپ کو ایک مستقل آفس دیا گیا، اور آفس کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، فون بھی ہے، فیکس بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، اور کرسی بھی ہے، ٹیبل بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک آفس کے لیٹسٹ آفس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، قلم بھی ہے، رائٹنگ پیڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر آپ کو کار بھی دی گئی، مکان بھی رہنے کے لیے دیا گیا، یہ سب، اور آپ کو کہا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو آپ کو حوالے کی گئی، آپ کو اب جب دونوں کے درمیان میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا کب کل سے آپ آ جائیے، تو جب آپ آئیں گے تو آپ کو آفس حوالے کر دی جائے گی اور آپ کو کہا گا اب اپنا کام کرو۔ اس کام کو کرنے کے معاملے میں اس کمپنی کے مالک نے آپ پر کیا کیا؟ اعتماد کیا۔ اب اس نے کوئی پہرا نہیں بٹھایا آپ کے اوپر کہ 2-4 آدمی وہاں کھڑے کر دیے ہوں کہ بھئی دیکھنا یہ روزانہ 8 بجے برابر آتا ہے کہ نہیں، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی برابر دیتا ہے کہ نہیں، بیچ میں کہیں ادھر ادھر تو نہیں جاتا، لوگوں سے بات تو نہیں کرتا غلط طریقے سے، کوئی بس یہ اعتماد آپ کو کہہ دیا اور اس نے آپ کے حوالے کر دیا، بس اب اس کو یقین ہے کہ بھائی آپ اس کے اس اعتماد کے مطابق اپنی ڈیوٹی پورے طور پر انجام دیں گے، تو گویا اس ڈیوٹی کے انجام دینے کے معاملے میں آپ پر جو اس نے اعتماد کیا اسی اعتماد کا نام کیا ہے؟ امانت. اور اس کے اس اعتماد کو صحیح کر دکھلانا, اس کے مطابق آپ کا اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا, اس کا نام ہے امانت کی ادائیگی. اور اس کے خلاف کرنا یہ کیا کہلائے گا؟ خیانت کہلائے گا. اس نے کوئی آپ کے اوپر واچ نہیں رکھی ہے, نگرانی نہیں رکھی ہے, سونپ دیا آپ. اب اگر اب دیکھیے آپ کو ایک پورا آفس دیا تھا, اس میں سب کچھ تھا, رائٹنگ پیڈ بھی ہے اور فون بھی ہے, لیکن یہ فون, رائٹنگ پیڈ, کمپیوٹر اور فیکس اور سب کچھ وہ کائے کے لیے دیا تھا؟ یہ کمپنی کا کام کرنے کے لیے دیا ہے. کائے کے لیے؟ آپ کو ذاتی استعمال کے لیے آفس کا فون دیا نہیں ہے, سیدھی بات ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ اس آفس کے فون سے 5 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بیوی سے یا اپنے دوست سے بات کریں گے تو گویا یہ آپ کو اس کی اجازت نہیں تھی. وہ تو آپ کو نہیں چھیڑے گا لیکن یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے کیا کی, خیانت. جو رائٹنگ پیڈ دیا ہے اس رائٹنگ پیڈ کو آپ کو آفیشیل کاموں میں استعمال کرنا ہے. اب اگر آپ اپنی پرائیویٹ ضرورت کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو کیا ہوگی؟ خیانت. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے, مزاح علوم کے محتمیم تھے حضرت مولانا عنایت الہی رحمت اللہ علیہ, بہت اللہ والے, اور پورا وقت کام ان کا جو آفس وہاں جہاں دفتر میں بیٹھتے تھے آفس میں, وہاں ڈیسک کے اوپر اس زمانے میں قلمدان ہوتے تھے جس میں روشنائی ہوتی تھی, قلم ڈوبو کر کے یہ قلمدان, تو کہا ان کے پاس 2 قلمدان رکھے رہتے تھے, ایک مدرسے کا ایک ان کا ذاتی, اور چٹھیاں لکھنے کے لیے کاغذ کی 2 گڈیاں الگ الگ ہوتی تھی, ایک مدرسے کی اور ایک ان کی ذاتی. اپنا ذاتی کام ہوتا تو وہ اپنے قلم سے, قلمدان سے روشنائی لے کر, اور جو ہے وہ اپنی اسی چٹھی پر اپنی ذاتی کاغذ پر لکھ کرے, اور اگر مدرسے کا کام ہوتا تو مدرسے کے ایک چھوٹی سی پرچی کو بھی اس کے لیے استعمال نہیں کرتے. دیکھو یہ ہوئی ہمارا حضرت نے قصہ لکھا ہے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ مدرسے میں جہاں بیٹھ کر جس چوکی پر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے, وہ چھوٹا سا ٹیبل جمع ہوتا ہے وہاں درسگاہ میں, طلبا رپائیوں کے سامنے نیچے بیٹھتے ہیں, استاد کے لیے ذرا اونچی ایک چوکی بنائی جاتی ہے, تو اس چوکی کے اوپر ایک قالین بچھی ہوئی تھی. ویسے جیسا کہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم کی روایت ہے کہ وہ اس کے اوپر جو قالین بچھائی گئی تھی, قالین لانے والا حضرت ہی کے منسلکین اور متعلقین میں سے کوئی تھا, اور جو ہے وہ نے آ کر پیش کی کہ یہ قالین آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کریں. دادا نے فرمایا بھائی حدیث کے درس کے مجھے مت دو, مدرسے کو دو, مدرسہ بچھائے گا. بہرحال اس چوکی کے اوپر وہ قالین بچھی ہوئی تھی, اسی پر بیٹھ کر درس دیتے تھے. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خاص آدمی خاندان کا دور سے ملاقات کے لیے آ گیا, درس کے بعد اگر 5-7 منٹ اس سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ چوکی سے نیچے اتر کر اس سے بات کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, آپ یہیں بیٹھے رہیے, میں تو بس 2-4 منٹ بات کرنی ہے. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ قالین اور چوکی مدرسے نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھے نہیں دی ہے, بلکہ سبق پڑھانے کے لیے دی ہے, اس لیے میں اس پر بیٹھ کر تم سے بات نہیں کر سکتا. یہ وہاں مظاہری کے جو مطبخ کے ناظم تھے, کھانا پکا بچوں کے لیے, طلبا کے لیے کھانا پکتا ہے تو اس کی ذمہ داری وہ سب دیکھ ریکھ کے لیے آدمی جو مقرر کیا جاتا ہے مینیجر اس کا, تو مطبخ کے ناظم جو مولانا تھے ان کے متعلق جو ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ناظم کی کہ کھانا برابر پکا ہے یا نہیں, اور کھانا برابر پکا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے چکھنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ خود کبھی نہیں چکھتے تھے, کسی بھی طالب علموں کو بلا کر اس کو کہتے تھے چکھو اور بتاؤ کہ یہ برابر ہے یا نہیں, یہ خود کبھی نہیں چکھتے تھے, کبھی چکھنے کی نوبت نہیں آئی. اور ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود میں نے قصہ سنا. انہی کے ایک صاحبزادے تھے جو پورے عالم نہیں ہوئے تھے, مدرسے میں اسی مطبخی کے اندر کسی کام کے لیے ان کو مدرسے کی طرف سے ملازم رکھا گیا تھا. اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کرنے میں ان کی طرف سے غفلت ہوئی, دو تین مرتبہ غفلت ہوئی, تو خود انہوں نے ناظم مدرسہ کو اطلاع کر کے ان کو وہاں سے برخاست کر دیا. برخاست جب ان کی برخاست کی ہوئی تو دوپہر کو صاحبزادے گھر آ کر کے ناراض ہو کر ابا سے کہتے ہیں کہ ابا آپ نے مجھے نکلوا دیا وہاں سے نوکری پر سے, اب تمہارے سر پہ پڑوں گا. تب ابا کیا کہتے ہیں, ارے تو تب پیدا ہوا جب سے میرے سر پر پڑا ہوا ہے, لیکن حرام کا لقمہ تیرے منہ میں نہیں جانے دوں گا. یہ ہے یہ امانت. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امانت کی ادائیگی کا کیا مطلب. یہ حضرت مولانا جو ہے مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی کتاب میں ایک پرچہ کورا کاغذ لگا رہتا تھا, کبھی درمیان سبق یا مدرسے کی ڈیوٹی کے دوران کوئی آدمی آ گیا جو اپنی ضرورت کے لیے, خاندان کا کوئی آدمی رشتے دار, تو وہ وقت نوٹ کر لیتے تھے کہ اتنے بجے آیا, پانچ دس منٹ میرے ساتھ بات کی تو یہ دس منٹ, اس طرح سب منٹوں کو ملا کر جتنے گھنٹے اور آدھا دن بنتا اپنے آدھے دن کی تنخواہ کٹوایا کرتے تھے. یہ کہ میں جو عرض کرتا ہوں کہ کسی معاملے میں اعتبار, یہ تو ایک مثال دی, یہ تو ملازمت کے سلسلے میں اپنے ملازمت کے اوقات کو پورے طور پر ادا کرنا, اس میں اگر ہم تھوڑی سی بھی کمی کریں گے تو کیا ہوگی, خیانت. اب اس کمی کے بعد ہم پوری تنخواہ وصول کریں گے تو پوری تنخواہ کی وصولیابی میں وہ وقت جس میں ہم نے کام نہیں کیا تھا اس کی بھی ہم نے تنخواہ لی, گویا اتنا حرام حصہ ہمارے پاس آیا. اب جب اس سے غذا خریدی جائے گی اور وہ غذا ہمارے اور اپنے اولاد کے پیٹ میں جائے گی تو اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں حرام غذا کے وہ ظاہر ہوں گے. تو بہرحال یہ ان حضرات یہاں اس کا بڑا اہتمام, امانت ایک تو مثال دی. یہ تو امانت کی ایک مثال ہوئی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز, تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے, امانت کی بڑی تفصیل فرمائی بندوں کے حقوق میں, اللہ کے حکم یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, عبادتیں بھی کیا ہیں, امانت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی, اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, کہ اللہ میاں کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر کیا گیا ہماری واچ کرنے کے لیے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, بس وہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اپنے وقت پر. پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ شریعت کی طرف سے بتایا گیا, کپڑے پاک ہونے چاہیے, جسم پاک ہونا چاہیے, جگہ پاک ہونی چاہیے. اب ایک آدمی وضو کرے گا تو اگر بغیر وضو کے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کوئی دیکھنے گیا اس کو, کوئی کہے گا کہ تو نے بغیر وہ, لیکن وضو کرنا یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک حق ادا کرنا ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے وضو کر کے نماز پڑھ. تو یہ جنابت کے غسل تک کو امانت کے اندر کیا کیا گیا ہے, شمار کیا گیا ہے کہ کسی کو غسل کی حاجت ہوئی تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق غسل کرے, اگر نہیں کیا اور اسی طرح ناپاک رہا اور عبادتیں ادا کرتا رہا, چاہے بندوں میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور کوئی اس کو کہنے والا نہیں, لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں تو اس نے کیا کی, کوتاہی کی, یہ خیانت ہوئی. اسی طرح اور ساری چیزیں عبادات کی تمام, ایک آدمی کے اوپر زکات فرض ہوئی, اس کے پاس جتنا مال ہے اس کا چالیسواں حصہ, اب وہ چالیسواں حصہ فرض کر لیجئے کہ دس لاکھ رینڈ ہوتے ہیں, اب وہ زکات کے نام سے پانچ لاکھ رینڈ ادا کرتا ہے لیکن پانچ لاکھ رینڈ اس نے مزید جو ہے وہ ادا نہیں کیے, تو یہ زکات کے معاملے میں اس نے کیا کی, خیانت. بھلے کوئی کہنے والا نہیں لیکن یہ خیانت کہلائے گی. تو یہ عبادات کے اندر یہ آتا ہے. بندوں کے حقوق کے معاملے میں بیوی کا حق ہے, بھئی بیوی کا شوہر کے اوپر جو حق اللہ تعالی کی طرف سے لاگو کیا گیا, اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حق اس کے اوپر ضروری, وہ حق کو کیا کرے, ادا کرے. اگر نہیں کرے گا تو یہ کیا سمجھی جائے گی, خیانت. بیوی کے اوپر شوہر کا جو حق یہ کیا گیا اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے, اگر وہ ادا نہیں کرے گی تو کیا سمجھا جائے گا, خیانت. یہ حقوق جو ہیں وہ بھی امانت کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ حقوق کے علاوہ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، یہ سارے اعضاء، یہ ساری صلاحیتیں، یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں؟ امانت. اللہ نے آنکھیں دے کر ہم کو حکم دیا کہ ان آنکھوں کو یہاں یہاں آپ استعمال کر سکتے اور فلاں فلاں کام میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، نامحرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے. اب اگر کوئی آدمی نامحرم عورت کو دیکھے گا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بدنظری کہتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. دیکھو یہ آنکھ کے غلط استعمال کو قرآن نے کس نام سے تعبیر کیا؟ خیانت. معلوم ہوا آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ امانت. غلط جگہ استعمال کرنا خیانت. زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنا امانت، اور غلط جگہ استعمال. اسی طرح یہ عہدے، ایک آدمی مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا محتمم ہے، یا مثلا حکومت کا کوئی ذمہ دار ہے، اب اس کے ہاتھ میں نیچے کے جو عہدے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو مقرر کرنا اس کی کیا ہے؟ اس کے پاور میں ہے کہ وہ بھائی امام وہ مقرر ہے، مدرس وہ مقرر ہے، فلاں کتاب پڑھانے کے لیے یہ حکومت کے یہ یہ شعبوں میں ان ان کھاتوں میں آدمیوں کو وہ مقرر کر سکتا ہے. اب اگر ان کاموں کو انجام دینے کے لیے دستور اور قانون کے اعتبار سے جیسے آدمی کے مقرر کرنے کو طے کیا گیا ہے، ان ان خوبیوں کا، ان ان سرٹیفکیٹ والا اور ایسی صلاحیتوں والا آدمی اس اس جگہ پر، کیا بولتے ہیں اس جگہ کو عربی انگریزی میں، ہندو، اس پوزیشن پر اس کو طے کرنا ہے. اب اگر ایسا آدمی ہے پھر بھی یہ آدمی اس کو چھوڑ کر اپنے رشتے دار کو جس میں اس ان صفتوں میں کچھ کیا ہے کمی ہے، مد رشتے داری کی وجہ سے اس پوزیشن پر رکھتا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ خیانت. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی کام دوسرے کے حوالے کرنے کا اختیار ملا اور اس نے وہ کام اس کے حوالے کیا، ایسے آدمی کہ اس سے بہتر آدمی لوگوں میں موجود ہے اور پھر بھی اس نے اس سے کمتر کو حوالے کیا، تو اس نے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا کی؟ خیانت کی. آج آپ بتائیں تو یوں سمجھئے کہ یہ لفظ امانت کا سرکل اور اس کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ سب کچھ اس میں آ گیا، اور خود قرآن کی آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے. قرآن نے پوری شریعت کو امانت سے تعبیر کیا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. یہ امانت کا مطلب پوری شریعت، یہ شریعت کے جو احکام فلاں فلاں کام کرنے کے ہیں، فلاں فلاں کام بچنے کے ہیں، پوری شریعت. تو پوری شریعت کے سلیبس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان سے پہلے یہ پیشکش، انگریزی میں کیا کہیں گے اس کو، پیشکش کو، پریزنٹیشن ہو گیا. آسمانوں کو کہا کہ تم یہ شریعت کے لیے تیار ہو قبول کرنے کے لیے. تو اگر تیار ہو اور ہمارے اس کے مطابق کرو گے تو جنت میں گویا تم کو اللہ راضی ہوگا، اس کا انعام دیا جائے. آسمانوں کا بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ڈر گئے آسمان. یہی حال زمین کا، یہی حال پہاڑوں کا. اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات شریعت کے ان احکام کو بجاوری کے معاملے میں پیچھے ہٹی. قرآن کہتا ہے وہ حمل حل انسان، انسان نے قبول کر لیا. اللہ نے انسان کا آسماں بارے امانت نہ توانت کشید، قرائے فال بنامے منے دیوانہ زدنگ. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ آسمان اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا، مجھ دیوانے کے نام جو ہے ڈرو میں چٹھی نکل آئی، ہمارا نام آ گیا. انسان کو اللہ نے یہ شریعت مطہرہ والی ذمہ داری حوالے کی. تو پوری شریعت کیا ہے؟ امانت ہے. بہرحال میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چار باتیں فرمائی، یہ ایک بھی اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے تو پھر دنیا کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال عرض کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حفظ و امانتین، امانت کی ادائیگی جس آدمی کے دل میں آ جائے وہ آدمی تو ڈرا سہما رہے گا، 24 گھنٹے اس پر کیا رہے گا، ٹینشن کہ میں اپنی جواب داری پوری کر رہا ہوں یا آج ہمارا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز ان کو بتلائے تھے، ان کو حضور کے رازدار صاحب و سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ دوسری بار میں حضور نے امانت کے متعلق فرمایا، امانت اور وہ حضور نے فرمایا ایک آدمی بڑا باصلاحیت، بڑا دانا، بڑا سمجھدار، لیکن امانت کا ایک چھینٹا بھی نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے باصلاحیت حکومت کے عہدوں پر بیٹھے بڑے صدارت کے عہدے پر، وزیر اعظم کے عہدے پر جو بیٹھا ہوا ہے، کتنے اس کے اندر کتنے سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہیں، کتنا پڑھا لکھا ہے، لیکن امانت کے نام سے کچھ بھی نہیں. یہ چیز نظر آ رہی ہے دین کے معاملے میں بھی. بہت سے لچھے دار تقریر کریں گے، سب کچھ ہے، بولیں گے یہ ہے کمال، فلاں خوبی، فلاں خوبی، فلاں خوبی، لیکن امانت کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں سے فرق. سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی وہ کیا ہے، یہی امانت ہے. ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. آج یہ صفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب علی ندوی نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے، مسلمان آج کہتا ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں، ہم کس کام کے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے اوصاف کو اپنے اندر اگر ہم پیدا کر لیں. آج آپ کے اس ملک میں جتنے بھی مسلمان حکومت کے عہدوں پر فائز ہیں، وہ ان عہدوں پر باقی رہتے ہوئے امانت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ قوم بھی اس کی کیا بن جائے گی، غلام بن جائے گی. ظاہر ہے وہ تو یہی چیز تو سامنے والے پر کیا کرتی ہے، اصل یہی وہ چیز تھی جس نے جاوا اور سماترا اور چین کے علاقے میں تاجر گئے تھے، وہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی، مبلغین نہیں گئے تھے، تجارت کی غرض سے مسلمان گئے تھے، لیکن انہوں نے تجارت کو امانت کے تقاضوں کے مطابق ادا کیا تو وہاں کے لوگ کیا ایمان لے آئے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ امانت کے ان تقاضوں کو اگر پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، نہ معاشرے میں کوئی فساد رہے گا، نہ ملک میں کوئی بدامنی قائم ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امانت کے تقاضوں کی خلاف ورزی میں مسلمان ہی سب سے آگے ہے، پیش پیش، اور اس کو اپنی بہادری سمجھتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال باقی تین چیزیں صدق و حدیث، بات کی سچائی، تیسری چیز حسن و خلیقت، عمدہ اخلاق، اور چوتھی چیز جو ہے وہ پاکیزہ لقمہ یعنی حلال کمائے. یہ تین موضوع بھی مستقل موضوع ہیں، اپنے لیے وقت چاہتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائے. اللہم انا نسلک صحت والعفت والامانت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، گویا یہ وہ وصف ہے جس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم دنیا کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری تجارت چلا دے، دکان چل جائے، ہماری سروس ایسی لگ جائے خوب پہ، لیکن کبھی ان خوبیوں کے واسطے دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ بتلایا کہ مانگنے کی چیزیں یہ ہیں، نہ کہ وہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں شریک موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.